السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، کل کچھ پیجز چھوڑ دیے تھے میں نے، یہ کچھ پڑھے ہیں آپ نے، دیکھا ہے ان کو، تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، اس کو ڈسکس کر لیں. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتی ہیں آپ کہ حدیث میں کیا ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 45 سے لے کر آن ورڈ آپ چلتی جائیں اور 60 تک. جی، یہ بھی کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، سنیاسی بابے نہیں، سڑکوں پہ لکھا ہوا نہیں دیکھا آپ نے، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے سنیاسی بابا، بابا میں لکھتے ہیں، بابا لکھتے ہیں. تو وہ سنیاسی یہی جو اس طرح کی کہانت کرتا ہے یا ٹونے ٹوٹ کے استعمال کرتا ہے اور تعویذ گنڈوں سے یہ سارے اپنے کام چلاتا ہے، یہ سب سنیاسی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی دوائیاں بناتے ہیں یہ، تو لوگوں کو کھلاتے ہیں. تو یہ سب، ان سے علاج معالجہ نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ نہ تو ان کی دوائیاں حلال ہیں نہ ان کے کام حلال کے. پتھر جو ہے نا، اصل میں اس سے بھی کوئی انسان اپنی قسمت کو یا مستقبل کو وابستہ کر لیتا ہے کہ یہ سٹون جو ہے نا میری لائف پہ بڑا اثر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا سلیمانی انگشتری پہنتے ہیں، یہ وہ کانسیپٹ ہے جو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ جادو کے زور پر تھی، اور ان کا جادو جو تھا وہ ان کی انگوٹھی میں ایک پتھر لگا ہوا تھا اس پہ تھا. تو اسی وہی کانسیپٹ جیوز سے ہمارے ہاں آیا. ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ جو ہے نا اپنی بیماریوں کو، اپنی بادشاہت کو، اپنی سیطرت کو، یعنی اپنے غلبے کو پانے کے لیے وہ اس قسم کے سٹونز کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ پتھر پہنتے ہیں. تو پتھر کیا ہے؟ پتھر ہے. یا حجر انکا حجر، وہ پتھر تو پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر، یہ حجر اسود کو حضرت عمر فرماتے ہیں، نہ تم فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. اگر میں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تمہیں چومتا نہ. تو بات اصل یہ کہ اصل کام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم اپنی قسمت کو، فیوچر کو پتھروں سے وابستہ کر لیں تو یہ کیا ہوگا؟ شرکی ہے اس کو کہتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا پہننا حرام ہے. جی، قرآنی آیات، قرآنی دعائیں جو ہیں ان کے بارے میں اتنا ضرور آتا ہے، امام احمد ابن حنبل اور ہمارے جو پہلے بزرگ گزر چکے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہمارے بر صغیر کے تھے، یہ صرف قرآنی آیات کو پلیٹ پہ لکھ کے دے دیتے تھے زعفران سے، اور مریض کو کہتے یہ ابھی پی لو، اس کو پانی میں ملا کے اس کو پلوا دیتے تھے. آیات شفا ہوتی تھی، سورت الحمد ہوتی تھی، آخری قل ہوتے تھے. اس طرح قرآن میں کچھ آیات ہیں جو رقیے کی ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، وہ اس طرح کی لکھ کے وہ پلا دیتے تھے. بس ان کی حکمت یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ماحول جو ہے، خاص طور پر میں بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، کہ اس ماحول میں سکھوں اور ہندوؤں کے ٹونے تعویذ بڑے چلتے تھے، ہمارے مسلمان اکثر ان کے پاس جاتے تھے. تو شاہ صاحب نے حکمت اختیار کی، چلے میں ان کو تعویذ بھی لکھ دوں، دم بھی کروں، کوئی بزنس نہیں بنایا انہوں نے، یہ کروں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کو دین سمجھاؤں، اللہ سے جوڑوں، ان کو کہوں دعا کرو، فلاں وقت کی نماز پڑھو، اور آہستہ آہستہ ان کو دین کی طرف لے آؤں. تو اس طرح انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اگر یہ حکمت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کاروبار بنتا ہے تو یہ غلط ہے، پھر منع ہے. تو ایسا تعویذ جو ہے، تعویذ کا مطلب یہ ہوتا ہے پناہ مانگنا، پناہ پکڑنا. تو یہ پناہ پکڑنا جو ہے اللہ کے کلام کے ذریعے سے، یہ تو ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، یہ دعا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اور کچھ لکھا ہوا ہو، اس میں نمبر لگائے ہوئے ہوں، خانے لکھے ہوں، یا کوئی پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے نام لکھے ہوئے ہوں تو خانوں میں، تو یہ تعویذ جو ہے یہ غلط ہے، اور یہ بزنس جو ہے نا یہ درست بھی نہیں ہے، دونوں کا بزنس بھی غلط ہے. مثلا مثال کے طور پر گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ کے علم میں ہے، کوئی آیات اچھی سی ہیں، آپ چاہیں کبھی کبھی چاہیں تو اس کو لکھ کے ذرا مریض کو پلا دیں، بس ظاہر نہ کریں. اور کہیں آپ کا یہ چل گیا کہ آپ کا لکھا ہوا جب بیمار کو ٹھیک کر دیتا ہے، دیکھیں آپ کتنی بڑی پیر بن جاتی ہیں اور لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ڈر بھی ہوتا ہے، اور تقوی کا تقاضا یہ کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے. میں نے خود ایک صاحب کو، کوئی تھے 8 بیٹیاں تھیں ان کی، نویں بیٹی پیدا ہوئی تو بڑے پریشان، تو میں نے کہیں کو پڑھا، والد صاحب دادا جان کی کوئی کتاب تھی، اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا دعا کا لکھا ہوا تھا کہ نرینہ اولاد کے لیے، میں نے وہ دعا لکھ کے ان کو دے دی۔ میں نے کہا آئندہ اللہ نے چاہا تو دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، اور واقعی بیٹا ہو گیا۔ اب تو پورے علاقے میں جہاں جہاں جائیں، ادریس سے ہم نے تعویذ لیا تھا، یہ لیا تھا، اب آ رہے ہیں لوگ، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا لکھا ہے، مجھے یاد ہی نہیں تھا سچی۔ تو اس لیے میں نے سب کو ٹرخایا، بھاگ گیا۔ میں نے کہا نہیں، کوئی ایسی ضرورت نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پیر بننا کوئی دیر نہیں لگتی، آرام سے ہم بن سکتے ہیں، لیکن قابو کرنا اپنے اوپر بڑا مشکل ہوتا ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ جی ہاں، دم کے لیے مانگے نہ، آپ کسی کو کہیں نہ مجھ پر دم کر دیں، خود بخود آپ کر دیں تو ٹھیک ہے۔ تو خیال کریں نا، ساتھ والے ضروری اس سے بلوانا ہے کہ تم مجھ پر دم کرو، جو ساتھ کھڑے ہیں وہ خود دم کر دیں، اس کے کہے بغیر کر دیں تو ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، کسی کے کہے بغیر اس پہ دم کر دیتے تھے۔ لیکن جب ایک ریکویسٹ کرتا ہے نا بندہ، تو اس میں وہ اپنی اس تکلیف کو ناقابل برداشت بنا کے اللہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی اس تکلیف پر ایک شکوہ بھی ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ سے بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے، جی مجھ پر دم کرو۔ تو اس لیے ایسے لوگ احتیاط سے کسی کو نہیں کہتے کہ مجھ پہ دم کرو، لیکن جو اس کے ارد گرد کھڑے ہیں لوگ، سمجھدار لوگ ہیں، تو وہ خود کر لیں۔ نبی علیہ السلام جاتے ہاتھ رکھتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، بسم اللہ ارقیق، تو یہ آپ دم کرتے تھے، ٹھیک، بس وہ چلے آتے تھے، اس کے مطالبے پہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا یہ تھوڑی یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو اپنا کوئی کلچر ایسا بنا لینا چاہیے کہ ہم کسی بیمار کی عادت کے لیے جائیں تو ضرور اس پہ اپنی طرف سے اخلاص کے ساتھ دعا کر کے کوئی دم کر دیں، اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، دعا کیجئے، وہی خود کریں، خود کریں گے تو ٹھیک ہو جائے، آپ کی اللہ سنے گا۔ جی شرکیہ دم بھی ہوتے ہیں نا، شرکیہ دم بڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں تعویذوں کو پڑھیں تو اس میں بھی کیا لکھی، شیخ عبد القادر شیع اللہ، یا اس طرح کی کئی کئی عجیب و غریب باتیں تھیں، ملکوت تاغوت پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں، وہ سب بیچ میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے پھر لفظ بولتے ہیں، یہ دم کرنے والے یہ لفظ بولتے ہیں، تو وہ شرکیہ دم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں۔ ہاں کوئی ایسی کوئی ٹونا ٹوٹکا ہو جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی یہ شرک ہے اس میں، اور شرک کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس کی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ کچھ لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، عرض کی اللہ کے رسول ایک ٹونا ٹوٹکا ہے ہمارے پاس، ہم وہ دم کر کے نا وہ بچھو کے کاٹے سانپ کے کاٹے کا علاج کر لیتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے سناؤ، تو سنا تو عجیب و غریب لفظ تھے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بس اس کی اجازت ہے جب تک اس میں کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ نے کچھ سنے ہیں ٹوٹکے کیسے لوگ بولتے ہیں، کوئی کوئی لفظ بولتے ہیں، یعنی بچھو کا علاج، بچھو کے کاٹے کا علاج، یا کوئی اور بیماری اس کا علاج، وہ عجیب و غریب لفظ ہوتے ہیں جو لینگویج لغت میں ہوتے ہی نہیں، وہ بولتے ہیں۔ اب وہ ان کا ایک ٹوٹکا ہے جو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے ٹوٹکوں میں اگر کوئی شرک کے لفظ نہیں ہیں یا شرکیہ کام نہیں ہے تو اس کی اجازت تو اللہ کے رسول نے دی ہے۔ جی چوٹی کے کاٹے کا دم تھا، وہ غالباً خاتون کون سی تھی جن کو آتا تھا، ہاں یا ان سے کروا، وہ اس طرح کا کوئی چونٹیاں بھی آج کل ہیں نا، بعض چونٹیاں آپ کو عجیب و غریب نکل آئی ہیں، وہ بچے کو جب کاٹتی ہیں تو اس کے اوپر بالکل ایسا ابھار سا آ جاتا ہے، اور وہ ابھار جو ہے نا وہ بڑے عرصے بعد جا کے ختم ہوتا ہے، پورا گوشت چڑھ جاتا ہے اس پہ، یہ نہیں کہ اس کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے بلکہ پورا گوشت اس کا پھول جاتا ہے۔ تو ایسی چونٹیاں ہم پھرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نئی نئی مخلوق پیدا کرتا رہتا ہے۔ مطلب بچہ تھا نا، اب بچہ نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے، وہ تو اس کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کو بچہ دم، لیکن ایک اچھا بالا سمجھدار بالغ انسان وہ اگر کسی کو کہے جی مجھ پر دم کریں تو یہ ٹھیک نہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ بچے کے لیے ماں کر لے، والد کر لے، اس کے بھائی کر لے، بہن کر لے تو زیادہ اچھا ہے، نیک آدمی سے کوئی بندہ ہو، نیک ہو خاتون ہو، اس سے کروا لیں، ٹھیک ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ جھاڑیاں کیا مطلب؟ ہاں ہاں پڑھیں، کوئی سب کو بیماری کوئی بھی ہو تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، دم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ضرور. کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی، لکل داء دواء، ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوا ہے. ما انزل اللہ داء الا انزل له الشفاء، کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے ساتھ اس کی شفا بھی نہ اتاری ہو، تو اس لیے اس کی شفا ہی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی دعائیں جو سکھائی گئی ہیں تو وہی پڑھے انسان. یقین کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے، جتنا بھرپور یقین ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ جلدی آرام آ جائے گا، ہے نا؟ تو یہ تو ایک اصل بات تو یہ ہے، ورنہ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، دوسرے بھی پڑھتے ہیں، مگر صحابی نے جب اس پہ پڑھا تو آرام آ گیا، اس کو سانپ کے کاٹے ہوئے سردار پہ وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایمان، اور اسی طرح جتنا یقین ہوگا جن اور بھوت کو بھگانے کا تو وہ بس یہی ہے، وہ آخری دو کول پڑھ لے، سورج جن پڑھ لے، سب ختم ہو جائیں گے. جادو سے جتنا خوف ہوگا اتنا ہی جادو اثر کرے گا، اللہ پہ جتنا اعتماد ہوگا اتنا ہی جادو کمزور پڑ جائے گا. یہ اصل بات یقین کی، ہمارا کتنا یقین ہے ان دعاؤں پہ اور ان اعمال پہ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول نے سمجھائے ہیں. چلیے جی، ہاں بت جو ہوتے ہیں نا اس کی کوئی صورت بنائی ہوئی ہو تو وہ بھی حرام ہے. ایک ہوتا ہے سنم، وہ بت کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے وسن، جس کو بت کا مقام دے دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ تصویریں بھی آ جاتی ہیں، قبر بھی آ جاتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد، اللہ میری قبر کو وسن نہ بنانا، یعنی اس کو بت کا مقام نہ دے دیا جائے کہ لوگ آئیں اور عبادت کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مراد ہے اس. نہیں دیکھا جائے تو ایک بینک کے جو سودی کاروبار ہے اس سے تعاون ہے ہمارا، دیکھا جائے تو ہم پیسہ تو رکھوا دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہماری نیت تو سود لینے کی نہیں ہے، لیکن اصل میں پیسہ اس کو دے رہا ہوں تو اس کو ایک سودی کام کے لیے ایک تعاون کر رہا ہوں اس سے، تو بچنا چاہیے. اب سوال یہ کہاں رکھیں پیسے، یہ بھی مسئلہ ہے. کسی کو دیتے ہیں وہ کھا نہ جائے، کہیں رکھیں چوری نہ ہو جائے. تو اس لیے جو کیا کہتے ہیں نا، کم تر برائی جو ہے ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں. پھر زیادہ زیادہ اتنا ہے کہ ہم چلیں اپنے پیسوں کو محفوظ کرا لیں اور ان کو یہ کہیں کہ اس پیسے کو آپ کون سے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک کرنٹ ہوتا ہے دوسرا سیونگ، تو کون سا سودی ہوتا ہے؟ سیونگ والا ہوتا ہے، سیونگ والا، اس میں نہ رکھوائیں، کرنٹ میں رکھوائیں. کرنٹ میں رکھوا دیں تاکہ جو وقت پہ ضرورت، اور ہمارے پاس زیادہ رقم نہیں ہونی چاہیے بینک میں، میں ویسے میں سمجھتا ہوں. وہ پیسے جو ہے نا، بجائے اس کے کہ بندہ بینک میں رکھے، کوئی شے خرید لے، کوئی زمین لے لے، پلاٹ لے لے، کوئی مکان لے لے، کوئی دکان لے لے، اس کا وہ جو پیسہ بڑھے گا نا وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بینک میں بڑھا رہے. ان کو نہ دیں، تھوڑے سے پیسے ہوں جو انسان نکلوا لے ضرورت کے مطابق اور خرچ کرتا جائے، بس کافی ہے. اور تھوڑے سے پیسے اپنے پاس بھی رکھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، محفوظ بھی ہوں تو کوئی بالفرض اگر چوری بھی ہو جائے تو اتنا بڑا دکھ نہیں ہوتا. لیکن بڑی چیز جو ہے نا، بڑی اماؤنٹ، اس کو بجائے رکھنے کے کوئی نہ انسان کیا کرے، چیزیں خرید لے جو کل کو بیچے تو اس کو کوئی فائدہ ہو، وہ حلال کی کمائی ہے. اور اس سود سے جو تعاون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہے ذرا مشکل، بینک بینک ہی ہیں سارے، نام آپ کچھ بھی لگا لیں، حبیب بینک لگا لیں، رائل بینک لگا لیں، اسلامک بینک لگا لیں، بینک بینک بھی ہوتا ہے. بینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا آپ مجھے 100 روپے دیں، میں آپ کو کل 110 دے دوں گا، آپ خوش ہو گئے. یہ آئے کہنے لگے جی مجھے 100 روپے قرض چاہیے، میں کہتا ہوں لے جاؤ، لیکن سال کے بعد تم سے 110 روپے لوں گا یا 115 روپے لوں گا. وہ مجبور ہے، وہ لے جاتا ہے. آپ نے خوشی سے دیا، میں نے آپ کو اس سے 115 لے کے 110 آپ کو لوٹا دیے، 5 مہینے جیب میں رکھ لیے. یہ بینک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس کو اسلامی کہیں یا کیا کہیں، جو مرضی کہیں. بینک میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی کام آپ کی رقم بینک میں ایک امانت ہوتی ہے، کیا اسلامی بینک آپ کی اس رقم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ میں آپ کی رقم کو استعمال کر رہا ہوں؟ نہیں بتاتا، کہاں کر رہا ہوں وہ بھی نہیں بتاتا، پھر پروفٹ بھی آپ کا وہ فکس کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، فکس پروفٹ سود ہے، پھر اسی طرح اگر وہ نہیں بتاتے تو یہ بھی غلط ہے، ایک امانت ہے میری اس کے پاس، اس کا فرض بنتا ہے مجھے بتائیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب میں اس سے قرض لوں تو قرض کی شکل بھی ہی بناتے ہیں کہ آپ مجھ سے لے جائیں، لیزنگ پہ لیں یا کیا کہتے ہیں اس کو، مارٹگیج پہ کوئی شے لینا چاہیں آپ لیں، تو لیکن آپ نے یہ قسطوں میں ادا کرنا ہے واپس، ایک قسط آپ نے دی تو آپ پر جرمانہ پڑ جائے گا، تو یہ جرمانہ سود ہے، تو اس طرح کی بہت سی قباحتیں ہیں، اس لیے یہ چیز جو ہے نا اس کو صرف نام لگا دینے سے وہ نہیں ہوتا، اس پہ بڑی ریسرچ کی ابھی ضرورت ہے، بڑے کام کی ضرورت ہے، اور اس کام کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں ہم اس کو انویسٹ کریں گے، انویسٹمنٹ بینک ہونے چاہیے نہ کہ اسلامک بینک ہونا چاہیے، اسلام میں انویسٹمنٹ کا کانسیپٹ ہے، بینکنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے، آپ رسک لیں، جو بزنس کریں جہاں انویسٹ کریں وہاں رسک لیں، تو جہاں رسک سے یا نفع ہو سکتا ہے یا نقصان دونوں کو برداشت کرنے کے آپ عادی ہوں، مگر بینک تو کنفرم کرتا ہے نا ہم آپ کو پروفٹ دیں گے، تو پروفٹ کبھی 100 روپے دے دے گا، کبھی 200 دے دے گا، اور پہلے بتا بھی دیتا ہے، فکس بھی کر دیتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے ہم اتنے دیں گے، تو یہ طریقے بہرحال ابھی قابل اصلاح ہیں، ابھی اس قدر اس پہ بارے میں اعتماد ابھی نہیں کیا جا سکتا، بینک سے کبھی بھی بہرحال وہ جو ہوتا ہے نا مارٹگیج پہ یا لیزنگ پہ کوئی شے نہ لیں، یاد رکھیں، اس میں آپ جب پھنسے تو آپ سمجھیں گے کہ جو سیکولر بینک ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں بنسبت اسلامی بینک، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، چلیں خیر یہ باتیں لمبی ہیں پھر کرتے رہیں گے، ہم ابھی جو موضوع ہے اس کو پڑھیں، سنت کا تعارف، صفحہ نمبر 61، عربی زبان میں سنہ کا جو لفظ ہے یہ طریقے کے لیے بولا جاتا ہے، طریقہ راستہ یہ بولا جاتا ہے، تو یہ آگے اس کے مختلف معنی بھی ہیں، اس کو آپ قانون کا راستہ کہہ دیں، دین کا راستہ کہہ دیں، یا اسی طرح سنت خلفائے راشدین ہے اس کو کہہ دیں کہ خلفائے راشدین کی سنت کیا تھی، ان کا طریقہ راستہ کیا تھا، تو سنت کا لغوی معنی تو یہ راستہ، طریقہ، منہج، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، مگر ہماری شریعت جو ہے وہ جب اس لفظ کو استعمال کرتی ہے تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ایک سنت وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کا یہ بڑا اہم سورس ہے قرآن مجید کے بعد، ایک ہے وہ سنت، اور ایک سنت وہ ہے جو فرض، جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے ساتھ آگے پیچھے جو اس کی سنتیں پڑھتے ہیں، ایک سنت وہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سنت وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا طریقہ تھا، تو جو سنت سورس ہے کتاب اللہ کے بعد وہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، سنت کا لفظ پھر یہاں بڑا کمپریہنسو بن جاتا ہے، اس میں کتاب اللہ بھی شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یعنی یہ لفظ اپنے گفتگو میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور سنت کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے کتاب کا لفظ شامل کیا ہے، آپ دیکھ لیں یہ پیج نمبر 63 پر کہ سنت کتاب اللہ بھی ہے، تو جو کیس آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے اس کیس کا فیصلہ فرمانے سے پہلے یہ فرمایا کہ والذی نفسی بیدیہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ جل ذکرہ، اللہ واللہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے مطابق، ٹھیک ہے، تو اللہ کی کتاب میں ایک شادی شدہ جو زانی ہے
اس کی سزا کا ذکر نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا وہ سنت ہے, اور اسی سنت کو آپ فرما رہے ہیں کتاب اللہ. میں کتاب اللہ کے مطابق تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا, ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک چیز یاد رکھیے, اس کے سنت کتاب اللہ بھی ہے. سنت کا لفظ جب بولا جاتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بولا ہے, تو اس سے مراد کتاب اللہ بھی لیا, یعنی اللہ کی کتاب. یہ بھی اللہ کا لکھا ہوا ہے, اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے, اللہ کا بتایا ہوا فیصلہ ہے. تو ایک تو سنت اس معنی میں ہے. تو ایسی صورت میں ہم کتاب اور سنت کا جب لفظ بولتے ہیں تو یہ دونوں پیرالل ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ان میں کسی کو ہم اونچا نیچا نہیں کر سکتے, نہ پہلے کہہ سکتے ہیں پہلے کتاب اللہ اور پھر سنت رسول اللہ, نہ. وہاں سنت کا مطلب پورا پھر دین آ جاتا ہے. تو اس دین میں قرآن بھی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات بھی ہیں, پوری شریعت. اسی معنی میں آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسرا میری سنت ہے. تو یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو اس سنت کا مطلب ہی ہے پوری شریعت, جس میں کتاب اللہ بھی شامل آ گئی. تو ایک تو یہ معنی ہے. تو اس معنی میں ہم کہیں گے کہ سنت کیا ہے, دین کا ایک بڑا اہم سورس ہے, شریعت کا ایک بڑا اہم سورس ہے. یعنی شریع مسائل جو ہیں وہ صرف کتاب اللہ سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ سے بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور سنت سے لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ کیونکہ بہت سے مسائل کتاب اللہ میں نہیں ہیں, ان کی وضاحت نہیں ہے, تو سنت جو ہے وہ واضح کرتی ہے ان کو. تو اس کا بھی کام وہی ہے جو کتاب اللہ والا ہے. پھر اسی طرح مدت السنہ کا لفظ اکثر علماء بولتے ہیں ہمارے ہاں. کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں مدت السنہ, یعنی یہ سنت گزر چکی ہے, مراد یہ کہ یہی طریقہ رہا ہے پہلے. تو یہ پہلے کیا مطلب؟ اسلاف کا, اجتماعی طور پر. یعنی وہاں ایک کو نہیں دیکھیں گے ہم, یہ نہیں ہوگا کہ تین صحابہ ایک طرف ہوں اور ایک صحابی ایک طرف ہوں تو ہم کہیں صحابی کی بھی سنت ہے, نہ. وہ تین کو ہم نے لینا ہے, اس کو کہیں گے مدت السنہ, ٹھیک ہے؟ صحابہ کی جو بڑی تعداد ہے وہ ایک مسئلے کو ہاں کر رہی ہے, اور ایک صحابی ہیں جو اس مسئلے کے بارے میں لا علم ہے, وہ کہتے ہیں نہ. تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جس صحابی کو لیں گے, جیسے وہ حدیث ایک ضعیف ہے جس کے بارے میں آتے اصحابی کن نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, بھی ایم اقتدئی تم احتدئی تم, ان میں سے جس کو بھی تم فالو کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. یہ ضعیف حدیث ہے. ورنہ اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں تو پھر یہی ہوگا کہ ایک انڈیویجول صحابی کو لے کے بندہ وہ لے تو لے, لیکن جو بہت سے صحابہ اکٹھے ہیں ایک مسئلے کے بارے میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو وہاں بھی یہی چلے گا سلسلہ کہ زیادہ صحابہ جدھر ہیں ہم ان کو لیں گے جس پر ان کا اجماع ہے, اور جہاں ایک آدھ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اور یہی طریقہ نیچے کے علماء کے لیے بھی ہوگا. تو ایسے کام کے لیے جس پر صحابہ کا اجماع تھا اور وہ کام کرتے تھے, اس کو کہا جاتا تھا مدت السنہ, ٹھیک ہے؟ یہ سنت گزر چکی, یعنی یہی طریقہ کار رہا ہے. مثالیں خیر دیکھتی جائیے. تو ایک تو یہ ہے سنت کا مفہوم, اور دوسرا علماء حدیث جو ہیں وہ بھی سنت کے لفظ کو لیتے ہیں, وہ سنت کو حدیث کا مترادف قرار دیتے ہیں. یعنی جو حدیث کا معنی ہے وہی سنت کا معنی ہے, ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر غور کریں آپ, سنت کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے وہ مسائل جو ایک صحیح حدیث سے ڈیڈیوس کیے جاتے ان کو بھی وہ سنت کہتے تھے, کہتے یہ سنت ہے. اور یہ عقل مندی کی بات بھی یہی ہے. ایک حدیث ہے جو آپ پڑھ رہی ہیں, وہ آپ نے پڑھی, جو لفظی معنی ہے وہ آپ نے سمجھ لیا, اور جو اس سے بظاہر مسئلہ سمجھ آتا ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا, وہ تو ایک سنت ہے. لیکن ایک وہ ہے جو بڑی گہرائی سے سوچتا ہے, ایک فقیہ ہے محدث ہے, بڑی گہرائی سے سوچتا ہے اسی حدیث میں, اور ایک نہیں کئی مسئلے اس سے نکال لیتا ہے. تو اس صحیح حدیث سے جو نکالے ہوئے مسئلے ہیں وہ سب کے سب سنت کہلائیں گے. سمجھ رہی ہیں؟ تو کہتا ہے بندہ یہ سنت ہے بھائی, نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. مثلا آج ہی ہم نے نیچے حدیث پڑھی, نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا احلقو, سر منڈا دو. اور اپنی جانور جو ہے نا ان کو ذبح کرو، کوئی ہلا ہی نہ، کوئی نہ ہلے. تو نبی علیہ السلام بار بار خیمے میں جائیں، باہر آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں، اور اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں، کہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ دیکھو اپنی قوم کے لوگ، میں انہیں کہتا ہوں اٹھو ذبح کرو، نہیں کر رہے، سر منڈاؤ، کوئی نہیں منڈا رہا. تو اس موقع پہ ام المومنین نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ خود بسم اللہ کیجئے، سارے کر دیں گے. بس آپ نے ایسا کیا. تو میں نے لڑکوں سے پوچھا، بتاؤ اس سے کون سا ایک مسنون مسئلہ پتا چلتا ہے؟ کہتے ہیں یہی کہ سر منڈانا. میں نے کہا نہیں، جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں کون سا مسئلہ پتا چلتا ہے؟ میں نے کہا سنت یہ ہے کہ اگر بیوی سمجھدار ہو اور اچھا مشورہ دے تو وہ بھی قبول کر لینا چاہیے، یہ بھی سنت ہے. تو یہ مقصد ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، احادیث ہیں، ان کو پڑھ کے اس طرح کے مسائل ڈیڈیوس کیے جا سکتے ہیں، اور وہ سب کے سب چونکہ ایک حدیث سے لیے جا رہے ہیں اس لیے اسی کی طرف منسوب ہوتے ہیں. تو وہ جتنے مسائل ہوں گے وہ سب کو ہم کہیں گے یہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا، بات یہی سمجھ آتی ہے. اس لیے آپ حدیث کی کوئی کتاب کھولیں، اس میں مثلا سنن ابی داؤد کو کھولیں، تو اس میں آپ دیکھیں گی کہ ایک ہیڈنگ ہے، پھر حدیث ہے. حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور ہیڈنگ کچھ ہے، لیکن اس ہیڈنگ کا تعلق حدیث سے وہ جوڑتے ہیں صرف ایک لفظ پہ غور کر کے. اوہ اچھا، اس سے تو یہ مسئلہ بھی پتا چل گیا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ سنن، یہ سنت ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے نام بھی رکھا ہے سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال علماء حدیث کے نزدیک سنت جو ہے وہ یہی معنی رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں سنت حدیث کے مترادف ہے، اور حدیث صحیح ہو اس کو جب آپ پڑھیں سمجھیں، اس سے ایک دو دس بیس سو مسئلے بھی اگر آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں تو وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ سنت ہوں گے. پھر علماء اصول ہیں. اصول علماء وہ ہوتے ہیں جو دین کے کچھ اصول فراہم کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دین کی بنیادیں یہ یہ ہیں. وہ کون کون سی بنیادیں ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. تو جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور ہر شے کو یہ دیکھتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اجماع ہے اس پر، یہ قیاس کیا ہے، تو ایسے علماء کو کہتے ہیں علماء اصول، کیونکہ وہ اصول پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں نا، مسئلہ ڈیڈیوس کرتے وقت، اجتہاد کرتے وقت، استنباط کرتے وقت وہ انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. تو یہ علماء اصول جو ہیں انہوں نے بھی سنت کو جب یوز کیا ہے تو سنت کا معنی انہوں نے بتایا ہے. وہ پھر وہی بات ہے، آگے دیکھیے سنت قولی، اور پھر اس قولی کی انہوں نے دو قسمیں بتائی ہیں، ایک قول صریح ہے، دوسرا قول غیر صریح. دیکھ رہی نا صفحہ نمبر 67 پہ. تو سنت صریح کیا ہے؟ کہ آپ کا صریح ارشاد ہو، واضح تھا، من تعمد علیہ کذباً فلیتبوأ مقعدہ من النار. وہ کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام سے چونکہ یہ قول ثابت ہے تو اس لیے ہم آپ اس کو کہیں گے سنت، سنت ہے لیکن قول صریح ہے. دیکھ رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کے ارشادات کو ایک اصولی کیا کس طرح دیکھ رہا ہے، کس طرح سوچ رہا ہے. وہ کہتے ہیں قول صریح ہے، ایک واضح سی کھری بات ہے، اور ایک وہ غیر صریح ہے. تو اس کا وہ کہتے ہیں مثلا مثال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہت سے اعمال کے ایسے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز یوں پڑھتے تھے، روزہ یوں رکھتے تھے، اور پھر اسی طرح حج کے افعال اور مناسک وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے. تو بس وہ آپ کی طرف جو حکم منسوب ہوتا ہے نا، جو مسئلہ منسوب ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں. اس میں گو حکم واضح نہیں ہوتا، اس میں حکم واضح نہیں ہوتا، لیکن منسوب کر دیا جاتا ہے یہ عمل آپ کرتے تھے، تو اس کو کہتے تھے یہ سنت غیر صریح ہے یا قول غیر صریح. تو پھر سنت فعلی بھی آ گئی، اس کو بھی دیکھیے کہ جو افعال آپ نے کیے. پھر اسی طرح اس میں بہت سے افعال آپ کے آ جاتے ہیں، ان سب افعال کو ہم کہیں گے یہ سنت ہے، اس میں آپ کے اخلاق بھی ہیں، آپ کی جو خلق ہے، خلق کا مطلب آپ کے فیچر جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اسی طرح بنایا ہوا تھا، کپڑے آپ ایسے پہنتے تھے، سر کے بال آپ ایسے رکھتے تھے، یا داڑھی مبارک کے بال ایسے ہوتے تھے، وہ سب اپنے آپ کو بنا سنوار کے جیسے بھی آپ نے رکھا، تو وہ سب کیا ہیں، وہ بھی اسی میں آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انڈیویجول کا کام ہے، نہیں، اس میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. پھر سنت تقریری ہے، یہ وہی ہے جو ہم پہلے یعنی پڑھ چکے ہیں. تو آپ کا کسی فعل پر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی فیل کر رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ چپ ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ تک کوئی بات پہنچی ہے، آپ نے سنی، آپ چپ ہو گئے ہیں، یا آپ تک کوئی بات پہنچی، آپ خوش ہوئے اور اس کو اچھا سمجھا، بولے نہیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ سنت تقریری ہے. تقریر کا مطلب ایک شے کو برقرار رکھنا، آپ نے اس کو برقرار رکھا. وہ آگے دیکھ لیں مثال کہ جو دم کیا تو اینڈ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب بتایا گیا تو فضحکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور پھر آپ نے فرمایا وما ادراک انھا رقیۃ، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ واقعی ایک رقیہ ہے، سورت فاتحہ، اسے سورت فاتحہ کا نام آپ نے خود بتایا رقیہ، تو اس لیے سورت فاتحہ کا ایک نام الرقیہ بھی ہے. تو آپ فرماتے ہیں خذوھا، وہ جو تم نے بکریاں لی ہیں نا، لے لو، اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں. وضربوا لی بسہم، اور میرا بھی اس میں کچھ حصہ رکھو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ سنت تقریری ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی کا اظہار کیا اور پسند کیا ہے. پھر اسی سنت تقریری کے تحت کچھ مزید چیزیں بھی آتی ہیں جو بڑی اہم ہیں، وہ دیکھ لیجئے کہ سنت تقریری وہ ہوگی کہ آپ کے زمانہ میں ہی یہ فعل ہوا ہو اور مشہور ہو، ہاں بعد میں نہ ہو، آپ فوت ہو گئے اس کے بعد کوئی کہے جی میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ یہ فرما رہے تھے اور آپ نے مجھے یہ سکھایا، نہ، وہ بات کی بات نہیں چلے گی. اس جیسے فعل کا مخفی رہنا عادتاً محال ہو، یعنی جو فعل ہوا ہے سب جانتے ہیں اس کو، یہ ناممکن ہو کہ وہ لوگوں کو پتا نہ ہو. مثلا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھنا اور پھر بعد میں اپنے قبیلہ میں جا کے لوگوں کو وہی نماز پڑھانا، اب یہ سب جانتے تھے، یہ کوئی انڈیویجول کا کام نہیں تھا. سیدنا معاذ آپ کے پیچھے عشاء پڑھتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پھر ان کے علم میں بھی یہ بات ہوتی کہ یہ واپس جائیں گے اب اپنے قبیلے میں جا کے اپنے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائیں گے، تو یہ سب کو پتا تھا. پھر اس میں یہ بھی پتا تھا کہ جن میں وہ متنفل ہوتے اور نمازی مفترض ہوتے، کہ وہ آپ کے پیچھے تو فرض پڑھ لیتے تھے عشاء کی، اور پھر جب واپس جاتے وہاں تو وہاں جا کے آپ کیا کرتے، نیت کس کی کرتے، خود نوافل پڑھانے کی، میں نفل پڑھ رہا ہوں اور پیچھے والے وہ آپ کے پیچھے فرض پڑھ لیں، یہ نیت ہوتی تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے وہ پڑھیں اور نیت آپ کے فرض پڑھانے کی ہو اور یہ صحابی کہ میری نیت نفل پڑھنے کی، یعنی نبی علیہ السلام کے پیچھے بندہ نماز پڑھے اور نیت نفل کی کر لے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ناممکن ہے. لیکن وہاں جا کے وہ کیا کرتے تھے کہ خود نیت نفل کی کر لیتے اور پیچھے فرض والا فرض پڑھ لیتا تھا. اسی بنا پہ ایک محدثین کا کہنا یہ ہے کہ تراویح جب ہوتی ہے نا تراویح، تو امام نفل پڑھا رہا ہوتا ہے، کسی کی فرض جماعت رہ گئی ہے تو وہ آ کے اسی جماعت میں شامل ہو جائے، نیت اپنی کر لے میں فرض پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ امام تو نفل پڑھا رہا ہے لیکن پیچھے والا اگر اپنی نیت فرض پڑھنے کی کر لے تو اپنے فرض پورے کر لے، وہ دو پڑھا کے سلام پھیر دے گا، یہ تشہد کے بعد کھڑا ہو جائے، باقی دو رکعتیں پڑھ کے جماعت کا ثواب پا لے، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اکیلے پڑھنے کی، کیونکہ اس کی کوئی دلیل تو ملتی ہے نا، ہے نا؟ تو وہ دلیل تو ہے ہی نہیں کہ ایک جماعت ہو رہی ہو نفل کی جماعت اور تم الگ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، جبکہ یہ دلیل ملتی ہے کہ سید نماز نفل کی نیت کرتے تھے اور پیچھے ان کے نماز ہی فرض پڑتے تھے. پھر ان کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا اور آپ نے ہی متنفل امام کے پیچھے مفترض نمازیوں کی نماز کو جائز قرار دیا تھا. تو یہ سنت بھی ہے جب آپ کے علم میں ہے اور آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے تو یہ سنت ہوئی. مگر آج اس سنت پہ عمل نہیں ہوتا. ہمارے لوگوں کو کچھ اور باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ جماعت ہو گئی ہے تو اب جماعت کے بعد دوسری جماعت کرنی ہی مکروہ تحریمی ہے. یہ بھی بڑی غلط بات ہے. دیکھا جائے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود نماز پڑھا دی اور پھر بعد میں ایک نمازی آیا وہ الگ پڑھ رہا تھا. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا من یتصدق علی ھذا, کون ہے جو اس پر صدقہ کرتا ہے؟ تو ایک کھڑے ہوئے مطلب سمجھ گئے تو وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے, دونوں نے بعد جماعت نماز پڑھی, اس کو جماعت کا ثواب مل گیا, یہی صدقہ تھا. تو آپ کی جماعت کے بعد آپ نے خود ایک جماعت کروائی ہے اور آپ کے علم میں آپ خود فرما رہے ہیں کون ہے جو اس پہ صدقہ کرتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. مگر اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہم یہ کہیں کہ مکروہ تحریمی ہے, یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ حرمت کی حد تک جا کے اس کو پہنچا دینا. تو ایسے مسائل ہیں جس میں انسان بڑا اپسٹ بھی ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے حدیث میں یوں ہے, ادھر یوں کہہ رہے ہیں, کیا کریں؟ تو اس لیے ان مسائل میں ادھر ادھر جانے کی بجائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ صحیح فہم عطا کرتی ہے. یہ کوئی غور و خوض کا مقام نہیں ہے یہاں کہ بڑی فقاہت اس کے لیے چاہیے. ایک سیدھا سادہ مسئلہ ہے جو پتہ چل رہا ہے بس کافی ہے. یہ تو فقاہت وہاں کام آتی ہے جہاں عام بندے کا ذہن کام نہ کر رہا ہو اور کوئی کرنٹ ایشو ہو اور اس ایشو کا حل قرآن و سنت سے تلاش کرنا ہے. تو ایسے فقیہ حضرات آگے آئیں اور ان مسائل کو جو صحیح سنت ہے صحیح حدیث ہے اس سے ڈیڈیوس کریں. اصل فقیہ تو وہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو آلریڈی پیچھے ہیں اللہ کے رسول نے بیان کیے ہوئے ہیں, ان کو بتانا یا ان کو اور طریقے سے بتانا اور اپنے اصول بنا کے اپنے مسائل, وہ بہرحال قابل غور ضرور ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو پھر اس کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے مزید سوچنے کی. افسوس کی بات یہ کہ ہم مسلمانوں نے ہر شے کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا ہے, ہر مسئلے کو. اور یہ جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہ ڈسپیوٹ جاننا آج سب سے بڑا علم شمار کیا جاتا ہے. اور اپنے مخالف کے جو دلائل ہیں اس کا مسکت جواب دینا یہ سب سے بڑا علم شمار کیا جاتا ہے. ہم نے تو وضو کا جو مسئلہ ہے وضو کا, ہمارا تو اس پر بھی اتفاق نہیں. دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی مرتبہ آپ نے لوگوں کے سامنے وضو کیا ہے, کیا کوئی شے چھپی ہوگی؟ مگر اس پہ بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. صحیح حدیث ہے اس پہ بھی مطمئن نہیں ہیں, اس میں بھی ہم نے کئی چیزیں ایڈ کر دی. اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے مگر چونکہ ایک رواج چل چکا ہے اب اس سے پیچھے ہٹنا مشکل نظر آ رہا ہے. اور لوگوں کو کتابوں میں لکھ لکھ کے بتاتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا بھی ضروری ہے. کوئی حدیث نہیں, کوئی سنت نہیں, کوئی عمل نہیں کسی صحابی تک کا, اور نہ ہی اس کو ادب شمار کیا جا سکتا ہے کہ یہ ادب ہے. کوئی حدیث کچھ بھی نہیں. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگ جو ہے نا انہی چیزوں میں پڑ گئے ہیں. جو اصل دین کی خوبی تھی نا, جو لوگوں کو بتانی چاہیے تھی اور پھیلانا چاہیے تھا اس کو, وہ ساری خوبی اسی اختلاف کی نظر ہو گئی. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. پھر اسی طرح بعد از فجر جماعت فجر صحابی کی رہ گئی دو سنتوں کا آپ کے سامنے پڑھنا اور اس کی وضاحت کے بعد آپ کا خاموش رہنا, یہ بھی سنت ہے. ہے نا مسئلہ پتا ہے نا. ایک صحابی تھے, وہ آئے آپ کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھی فجر کی, اور پھر نماز کے بعد ایک طرف کھڑے ہو کے انہوں نے دو رکعتیں پڑھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے بھائی؟ تو انہوں نے اس کی اللہ کے رسول وہ دو سنتیں جو پہلے پڑھتا ہوں وہ نہیں پڑھ سکا تھا, اب پڑھی ہیں. تو آپ خاموش ہو گئے. آج اس سنت پہ عمل کرنا بھی بڑا دشوار ہو گیا, لوگوں کو منع کیا جاتا ہے. بلکہ اس کے عمل کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے جس میں بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے بندہ, وہ طریقہ یہ کہ آپ تم اپنی سنتیں پہلے پڑھو، چاہے جماعت کھڑی ہو چاہے ایک رکعت نکل جائے، تم سنتیں پہلے پڑھ لو. جبکہ دیکھا جائے تو مسئلہ یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس فرض نماز کے. یہ واضح سا مسئلہ ہے، مگر اس پہ بھی عمل نہیں ہے. تو بہرحال کئی مسائل ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے برقرار رکھے، مگر ہمارے ہاں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں. پھر دو نمبر، آپ کے زمانے میں ہی وہ فعل ہوا ہو مگر عادتاً وہ فعل شہرت اختیار نہ کر سکا ہو، نیز یہ بھی معلوم نہ ہو کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم ہے یا نہیں. بعض علماء اس فعل کو حجت نہیں سمجھتے جبکہ دوسرے اسے حجت سمجھتے ہیں. ہاں اگر کوئی اس کے خلاف دلیل مل جائے تو اور بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو مطلع کرنے والا ہے، اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت ہی لے کر نازل ہوا کرتے تھے. اب یہ دو قول ہیں. اب ان اقوال میں یہ قول زیادہ صحیح ہے کہ آپ کا یہ فعل حجت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ فعل ہوا ہو مگر شہرت حاصل نہ کر سکا ہو. بس صحابہ کرام کے حالات کا ادراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا، وہ خود بھی جانتے تھے کہ جب تک قرآن اتر رہا ہے کسی غلط بات پر اڑنا مناسب نہیں، خواہ اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دیں. مثلا سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، کنا نتقی کثیرا من الکلام والانبساط الی نسائنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنی بیویوں سے زیادہ گفتگو اور ہنسی دل لگی کرنے سے باز رہتے تھے، مخافتاً اس ڈر سے کہ ان ینزل فینا القرآن، کہ کہیں ہمارے بارے میں قرآن نہ اتر آئے. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو تکلمنا، ہم نے پھر گفتگو کرنا شروع کی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہاں محتاط تو رہتے تھے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ فعل نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں شہرت حاصل کر چکا تھا. کنا نتقی کے جو الفاظ ہیں نا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ذرا احتیاط کرتے تھے، ہے نا، تو لیکن ہوتا تھا، لیکن احتیاط کرتے تھے کہیں اللہ کے رسول کو پتہ نہ چل جائے، کہیں اللہ تعالی ناراض ہو کہ کوئی آیت ہم پر نازل نہ کر دیں، ہمارے بارے میں کوئی نازل نہ کر دیں اور کہیں تم یہ کام کرتے ہو. تو جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو پھر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے تکلمنا، ہم نے پھر اپنی بیویوں سے بات کرنا شروع کی. ٹھیک ہے. پھر نمبر تین ہے، زمانہ تشریح میں یعنی جب شریعت اتر رہی تھی، یہ وہ زمانہ، لوگوں کے ہاں کوئی عمل یا فعل عادتاً معروف ہو اور شریعت نے اس بارے میں کوئی امر و نہی نہ کیا ہو. لوگ جانتے ہیں عادتاً اس کو جانتے ہیں، جیسے مثلا وہ زہار کا عمل ہے، جیسے خولا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ سے جھگڑنے لگیں. اب عادت یہی تھی کہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو اگر زہار کے لفظ کہہ دے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، لوگ یہی جانتے تھے. تو مگر شریعت نے اس بارے میں ابھی کوئی نہی یا امر نہیں دیا، تو ایسا فعل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نہ ہونے کے سبب تقریری ہوگا، یعنی آپ نے کہا اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو برقرار رکھا. یہاں تو آیات اتر رہی تھی نا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، لیکن جب آپ نے اس کو برقرار رکھا تو اس کو بھی سنت سمجھا جائے گا. جیسے لوگ گھوڑے پالتے تھے مگر کیا وہ ان کی زکات نکالتے تھے؟ کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں آیا. اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً یہ عمل صحابہ کرام سے مخفی نہ ہوتا. لہذا جب مسئلے کا کوئی حکم ہی نہیں تو سنت پھر یہی ہوئی کہ گھوڑوں میں کوئی زکات نہیں. ایک اصولی عالم اسی سنت سے ہی قاعدے اور اصول بناتا ہے. سنت جب سامنے آتی ہے حدیث کو پڑھتا ہے، صحیح حدیث ہو، شرط یہ ہے صحیح حدیث ہو، تو اس کو پڑھتا ہے، اسی سے پھر ایک قاعدہ بھی بناتا ہے اور اسی سے ایک اصول بھی بناتا ہے. قاعدہ اور اصول میں جو فرق ہے وہ شاید آگے آئے گا، تاکہ مجتہدین استدلال اور استنباط کے وقت ان سے کام لیں. یعنی کوئی ایشو ہو نا تو اس کا حل بتاتے وقت جب استدلال لیں یا استنباط کریں تو پھر ان اصولوں اور قاعدوں سے وہ کام لیتے ہیں. مثال کے طور پر مثلا ایک اصولی قاعدہ ہے یا کلیہ ہے ایک اصول کا کہ الامر يدل على الوجوب، کہ جب فعل امر آ جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، اقیم کیا ہے؟ فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، تو یہ فعل امر ہے. تو یہ فعل امر کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز فرض ہے، نماز قائم کرنا فرض ہے. اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز با جماعت پڑھنا. یہ با جماعت نماز پڑھنا بھی فرض ہے. وہ کہتے ہیں یہ اقامت صلات میں ہے، جس سے یہ فرض رہ گیا اس سے بہت بڑا ثواب اس وہ محروم ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو امر يدل على الوجوب، یا النہی یقتضی الفساد او التحریم، کہ نہی تقاضا کرتا ہے فساد کا. فساد کا کیا مطلب؟ یعنی جب کہہ دیا کہ یہ مت کرو تو اس کا مطلب ہے وہ جو پہلے کام ہو رہا تھا وہ فاسد ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، اب نہیں کرنا اس کو. یا نہی کا مطلب ہے کہ یہ اب نہیں کرنے کا مطلب کہ اب حرام ہے، وہ کام فاسد ہو جاتا ہے یا وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے یا وہ کام حرام ہو جاتا ہے جب نہیں کا جملہ آتا ہے. تو لا تضربوا للہ الامثال، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ٹھیک ہے نا، یہ سب نہیں کے صیغے ہیں، لا تأکلوا. تو یہ اصولی جو ہے نا وہ اس طرح کیا کرتا ہے کہ قاعدے اور اصول بنا کے اس سے پھر مسائل کو ڈیڈیوس کرتا ہے. تو اب اصول یہی بنایا، الامر يدل على الوجوب، جب اس نے عبارت پڑھی اقیم الصلاۃ آتو الزکا ہے نا، تو آتو اور اقیمو کے لفظ پہ غور کر کے اس نے کہا یہ تو فعل امر ہے. اب اس سے اس نے قاعدہ بنایا کہ الامر يدل على الوجوب، نہ اصول بنایا. اصول اور قاعدہ تقریباً ایک ہی سمجھے، لیکن تھوڑا سا فرق علماء نے کیا اس میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ یقتضی الفساد بالتحریم، کہ اب آپس میں ہم نے غلط طریقے سے مال نہیں کھانے، مراد یہ کہ حرام ہے، یہ کام غلط ہے، یہ مطلب ہے. پھر علماء اصول کے نزدیک شریعت کے متفق علیہ ادلہ جن سے فقہی احکام مستنبط ہوتے ہیں چار ہیں. یعنی ایسے ادلہ، ان کو ادلۃ الاحکام کہتے ہیں، یعنی ادلہ کہتے ہیں سورسز کو، احکام شریعت کے جو سورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ چار ہیں. علماء کہتے ہیں ان سورسز سے ہم کیا کریں گے؟ مسائل کو نکالیں گے، مسائل کو ڈیڈیوس کریں گے. تو ایک تو کتاب ہے اللہ کا قرآن، قرآن مجید. دوسری سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا آپ کا عمل، یہ. اور تیسرا اجماع ہے. اجماع کا مطلب کوئی جانتا ہے؟ سارے اسکالرز کسی دور کے نئے مسئلے کے بارے میں اس دور کے جتنے بھی اسکالرز ہیں ان سب کا اس مسئلے کے کسی حل پر متفق ہو جانا، اس کو کہتے ہیں اجماع. اس میں یہ نہیں دیکھنا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ دو علماء ایک طرف ہوں، تین ایک طرف ہوں اور دو علماء کے اجماع کو ہم کہیں کہ اجماع ہے. نہیں، سب پانچوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کو بڑا وسیع معنی دیا ہے. وہ یہ کہ کچھ اجماع سکوتی بھی ہوتا ہے. مثلا یہاں ایشو ہوا کھڑا، یہاں کے علماء نے اس کا حل کوئی بتایا متفق علیہ ہو کے، اور پھر بعد دوسرے ملکوں کے جو علماء ہیں ان کو جب اس مسئلے کا پتہ چلا تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی کمنٹس نہیں دیے کہ غلط قرار نہیں دیا، تو ان کا اجماع بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی کمنٹ دے دے دوسرے ملک کے کوئی عالم تو پھر وہ اجماع نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستانی علماء کا اجماع ہے، کیونکہ یہاں پاکستانی، انڈین اور دوسرے، یہ اس طرح کے اجماع نہیں چلتے. اجماع کا مطلب یہ کہ مسلم ورلڈ کے جو مسلم علماء ہیں یا مسلم علماء جہاں کہیں بھی ہیں، ان کا کسی ایک مسئلے، نئے ایشو کے بارے میں، پرانا نہ ہو، پرانے گزر گئے اور ان کے بارے میں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا گیا، تو نیا ایشو ہو، اس نئے ایشو کا حل کوئی قرآن و سنت میں نہ ہو واضح طور پر، تو یہ علماء بیٹھ کے اس کا کوئی حل قرآن و سنت کے اصولوں قاعدوں کی روشنی میں یا قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں ان کی روشنی میں کوئی حل نکالیں اور اس پر متفق ہو جائیں اور کہیں ہاں یہ مسئلہ ٹھیک ہے، ہم سب کی رائے ایک ہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجماع. اس میں کوئی مخالفت نہ کرے. اس لیے آپ جب کبھی بھی اجماع کا لفظ سنیں تو یہ قابل غور ہوتا ہے کہ اس پر اجماع ہے، یہ بڑا قابل غور ہوتا ہے. وہ اجماع کس کا ہے؟ آج کل ہمارے ہاں ایک ہی نقطہ نظر کے یا ایک سکول آف تھاٹ کے جو علماء ہیں وہ جب ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے. تو یہ اجماع کون سا ہے؟ اسی سکول آف تھاٹ کے علماء کا، دوسروں کا نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اس پہ اجماع سب علماء کا ہے، یہ مسلکی اجماع ہے، ٹھیک ہے نا؟ سکول آف تھاٹ کا اجماع ہے، دوسرے اس پہ راضی نہیں ہیں. تو اپنی بات کو منوانے کے لیے یا زیادہ زور دینے کے لیے یا اچھا ثابت کرنے کے لیے جب اس قسم کی بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے بہرحال یہی ذہن ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا مسلک ہے، جبکہ دوسروں کو بھی دیکھنا ہے ہم نے. تو خیر اجماع ہے. پھر اس کے بعد قیاس ہے. قیاس کیا ہوتا ہے؟ ہے کچھ اندازے لگانا. کیا اندازہ لگانا؟ یہ سونا خالص ہے کہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، مانا ٹھیک کیا آپ نے. قیاس کا لغوی مطلب یہ ہوتا ہے اندازہ کرنا، اندازہ لگانا. تو یہ اندازہ اس طرح لگایا جاتا ہے کہ وہ مسئلہ ہے تو اس کا واضح حل تو شریعت میں نہیں ملتا، مگر اس کی کوئی ایک بنیاد کو لے کے نا، ایک فرع کو، اس کو لے کے، تو اس کو بنیاد بنا کے اندازہ لگا کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ مثلا قرآن مجید میں خمر کے الفاظ آئے ہیں. خمر کا ایسے کیا مطلب ہے؟ شراب ہے نا، لیکن عربی زبان میں اگر اس پہ غور کریں تو خمر خمار سے ہے. خمار کس کو کہتے ہیں؟ دوپٹے یہ کور کر دیں جو. تو خمر اسی سے ہے جس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو انسان کھائے یا پیئے کہ جس سے اس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں خمر. ٹھیک ہے؟ تو خمر نبی علیہ السلام کے دور میں یہی چیز ہوتی تھی، شراب بنا لی، اس کا نام خمر رکھ لیا. لیکن کیا واقعی شراب سے ہی انسان شراب پیئے تو انسان کی عقل ڈھانپ لی جاتی ہے، یا کوئی اور چیزیں بھی ہیں؟ اور بھی چیزیں آج کل کے دور میں، اور بہت سی چیزیں ہیں. تو اس لیے یہی قیاس کر کے کہ کیونکہ شراب اس لیے حرام ہے کہ وہ پینے سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. تو الخمر ما خامر العقل، خمر اس کو کہتے ہیں جو عقل پہ پردہ ڈال دے. تو یہ کوئی بھی شے، ما کچھ بھی، خامر العقل، عقل پہ پردہ ڈال دے تو اس کو خمر کہتے ہیں. تو اب آج کل کے دور میں شراب کے علاوہ اور کیا کہیں؟ چرس ہے، افیم ہے، گانجہ ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں، ہیروئن ہے، بہت سی چیزیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان اب پیتا نہیں ہے، صرف منہ میں رکھتا ہے اور اس کی عقل پہ ایک پردہ پڑ جاتا ہے. تو اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ جو چیز عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، تو وہ قیاس کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ ان تمام چیزوں کو کہیں گے یہ بھی خمر میں آتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں قیاس کی بھی. صحیح قیاس ہو تو سر آنکھوں پہ، بعض غلط قیاس بھی ہوتے ہیں. انسان وہ بنیاد نہیں پکڑتا بلکہ اور کسی چیز کو پکڑ کے وہ کہتا ہے اس وجہ سے یہ چیز حرام ہے، جبکہ وہ جنی ہوتی. تو بہرحال یہ چیز چار سورسز ہیں علماء اصول کے نزدیک شریعت کے. اور پھر یہ اصولی علماء جو ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اصول فقہ کے ہوتے ہیں، دوسرے علماء ہوتے ہیں عقیدے کے. عقیدے کے بھی وہ اصول نکالتے ہیں. جب عقیدہ کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اس سے پتا چلے گا. چلیں کافی ہے اتنا, باقی انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. کوئی سوال تو نہیں؟ جی. نہیں نہیں, اسکالر ایک کی تو بات نہیں ہو سکتی نا. لیکن فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل الذکر جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے, تو علماء کا ایک مجموعہ ہو, جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں نا ڈسکس کرتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون سا اسکالر زیادہ علم رکھتا ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا, اس وقت پتہ چلتا ہے یہ آپس میں جب بیٹھتے ہیں گفتگو ہوتی ہے تو کون کس طرح شیئر کرتا ہے, کیا دلائل دیتا ہے, اور کس طرح وہ ڈیڈیوس کرتا ہے, اور کس طرح دوسروں کو قائل کرتا ہے, اس کا علم اس کو ابھارتا ہے. تو وہ علم جو ہے جب علماء بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں کون بڑا اسکالر ہے کون سا چھوٹا ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اسکالر کی شخصیت کوئی بڑی بھاری ہو, لمبے قد کا ہو, اور اس نے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہوں اچھے سے, اور بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہوں, اس کے نام کے سابقے لاحقے بڑے بڑے ہوں. ایسا نہیں ہوتا. وہ اس طرح پتہ چلتا ہے جب علماء آپس میں بیٹھتے ہیں, اس وقت پتہ چل جاتا ہے کون وزن میں بھاری ہے کون سا کم ہے. کل میں نے حضرت ابن عباس کی آپ کو مثال دی تھی, اسی کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, کوئی سوال تو نہیں؟ جی. نہیں, قیاس الگ چیز ہے, اجتہاد الگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اجتہاد مجتہد کا ہوتا ہے, یہاں اصولی کا ایک قیاس ہوتا ہے. تو ان تین مہینوں میں دیکھیں جو بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. میں چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ فقہی جو اصولی باتیں ہیں وہ بیچ میں کر رہا ہوں, لیکن فقہ اسلامی کو پڑھنا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے, تاکہ آپ کو یہ حالات جو ہمارے ہیں اس وقت, ان حالات میں ہم نے کیسے جینا ہے, لوگ کیا سوچتے ہیں, اور اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی ہے بس, اور کچھ نہیں. ہم نے کوئی مقابلہ بازی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, چلیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.